السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب الکلام فی الاذان، اذان کے دوران بات کرنے کے بیان میں. حدیث نمبر 616. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ نماز اور اذان کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، اسی کا کنٹینیویشن ہے. حدیث نمبر 616 ہے اور باب ہے باب الکلام فی الاذان، اذان کے دوران بات کرنے کے بیان میں. چونکہ اذان کے تعلق سے بھی ہمارے یہاں پر بہت زیادہ مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں، اور اذان کے وقت ہم سوچتے ہیں کہ یہ کرے وہ کرے، جو ایکچوئل کام ہے کرنے کا وہ ہم نہیں کرتے. تو اذان کے لیے ضروری ہے کہ جب اذان ہو تو اس کا جواب دیا جائے، اور سب سے پہلے نماز پڑھی جائے اذان سننے کے بعد. اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا. تو آج ہمارا باب ہے کہ کیا بات کی جا سکتی ہے اذان کے دوران. وتكلم سليمان بن سرد في اذانه وقال الحسن لا باس ان يضحك وهو يؤذن او يقيم. اور سلیمان بن سرد صحابی نے اذان کے دوران بات کی، اور حضرت حسن بصری رحم اللہ نے کہا کہ اگر ایک شخص اذان یا تکبیر کہتے ہوئے ہنس دے تو کوئی حرج نہیں ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ایوب و عبد الحمید صاحب الزیادی وعاصم الاحولی ان عبداللہ ابن حارث قال خطبنا ابن عباس فی یوم رزع، قال خطبنا ابن عباس فی یوم رزغ فلما بلغ المؤذن حی علی الصلاۃ فامرہ ان ینادی الصلاۃ فی الرحال فنزل القوم بعضهم الى بعض فقال فعل هذا من هو خیر منه وانها عزمت. ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا کہ کہا ہم سے حماد بن زید نے ایوب سقطیانی اور عبد الحمید بن دینار صاحب الزیادی اور عاصم احول سے بیان کیا، اور انہوں نے عبیداللہ بن حارث بصری سے، انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دن ہم کو جمعہ کا خطبہ دیا، بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی. مؤذن جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے اس سے یہ کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لیں. اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے انہوں نے بھی کیا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے. تو ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے اس حدیث سے کہ ایک تو اذان کے دوران بات کی جا سکتی ہے. ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، واجب یا فرض نہیں کہہ سکتے اس کو ہم. دوسری بات یہ کہ کوئی ضروری بات ہو کرنے کی تو کر لیں، ادروائز بہتر ہے کہ اذان کا جواب دیں. اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ جب موسلا دھار بارش ہو رہی ہو تو اس صورت میں اس کی اجازت ہے کہ اذان دیتے وقت یہ جملہ استعمال کیے جائیں. جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ابھی مدینہ میں کچھ دن پہلے ایسے ہی ہوا کہ حی علی الصلاۃ پر جب مؤذن پہنچے تو اس کی بجائے جیسے ابن عباس نے کہا کہ یہ کہہ دو کہ الصلاۃ فی الرحال، اپنے گھروں پر نماز پڑھ لیں، تو ایسے ہی کہا گیا. تو موسلا دھار بارش جب ہو رہی ہو تو اس وقت اذان کے وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے گھروں پر نماز پڑھ لو. اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب تیز بارش ہو رہی ہو اور لوگ مغرب کے لیے جمع ہو گئے ہوں تو مغرب میں ہی عشاء کی نماز پڑھا دی جا سکتی ہے، یعنی مغرب اور عشاء دونوں ساتھ پڑھا دیے جا سکتے ہیں اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو، اس کی بھی اجازت ہے. ادروائز سفر کے علاوہ نمازوں کو جمع نہیں کرنا ہے، لیکن حضر میں نمازوں کو جمع کریں گے تو وہ اس صورت میں جب تیز بارش ہو رہی ہو، اور مغرب میں جو لوگ جمع ہوں ان کو ساتھ ہی میں عشاء کی نماز ہی پڑھا دی جائے، اس طرح سے بھی درست ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اذان ہوتے وقت یہ لقمہ دیا کہ کہو الصلاۃ فی الرحال، یعنی لوگوں اپنے ٹھکانوں پر نماز ادا کر لو. تو چونکہ لوگوں کے لیے نئی بات تھی تو ان کو تعجب ہوا. اس پر ابن عباس نے جواب دیا اور ان کو سمجھایا کہ ایسے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول دیکھا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اذان کے دوران کچھ ضروری بات کرنا ہو تو درست ہے، اور اگر اتفاقاً کسی کو اذان کے وقت ہنسی آ گئی تو اس سے بھی اذان میں خلل واقع نہ ہوگا. اور اس سے دراصل اسلام میں کتنی آسانیاں ہیں یہ بتانا مقصود ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں کرتے ہیں کہ سر پر دوپٹہ اوڑھیں اذان ہو رہی ہو تو لیٹے ہیں تو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ لیٹے نہ اذان کے وقت, اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, تو یہ وہ تو ہمیں ثابت نہیں ملتی. آگے ہماری جو حدیث ہے, حدیث نمبر 626 ہے, بابو من انتظر الاقامہ, اذان سن کر جو شخص گھر میں بیٹھا تکبیر کا انتظار کرے. بیچ کی ہم نے ساری احادیث چھوڑ دی ہیں جو کہ اذان ہی پر مبنی ہیں, اور چونکہ ایک حدیث ہم نے اذان کی فضیلت اور اس سے ریلیٹڈ جو احکام ہیں اس کی ہم نے لے لی ہے, لہٰذا اب ہم آگے بڑھتے ہیں. باب ہے اذان سن کر جو شخص گھر میں بیٹھا تکبیر کا انتظار کرے. 626 حدیث نمبر ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر عن عائشہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكت المؤذن بالاولى من صلاه الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاه الفجر بعد ان يستبين الفجر ثم اتجع الى شقه الايمن حتى ياتي المؤذن للاقامه. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی, انہوں نے زہری سے, انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مؤذن صبح کی دوسری اذان دے کر چپ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرض سے پہلے دو رکعت یعنی جو فجر کی سنتیں ہیں تو وہ ہلکی پھلکی ادا کرتے, صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ کے پاس آتا. صبح صادق مطلب جب پاؤ پھٹتی ہے اس کی بات ہے, یعنی یہ نہیں کہ بہت سارا اجالا ہو جاتا تھا, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان بہت جلدی ہوتی تھی, اس کے تھوڑی دیر کے بعد اقامت ہوتی اور جماعت کھڑی ہوتی تھی فجر کے لیے. تو اس سے ثابت ہوا کہ سنت گھر میں پڑھ کر جماعت کا انتظار کرنا چاہیے, یہ بیٹھنا جائز ہے. لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ گھڑی کا زمانہ ہے تو ہر ایک کو بہت آسانی ہے سمجھنے کی, تو لہٰذا جماعت کھڑی ہونے کے وقت بھی اپنے گھر سے نکلا جا سکتا ہے, یہ بھی درست ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ گھر ہی میں سنت پڑھ کر آپ تھوڑی دیر داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے. بابو بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء, ہر اذان اور تکبیر کے بیچ میں جو کوئی چاہے نفل نماز پڑھ سکتا ہے. حدیث نمبر 627. حدثنا عبداللہ ابن یزید وقال حدثنا کحمس بن حسن ان عبداللہ ابن برائدہ ان عبداللہ ابن مغفل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذانین صلاۃ بین کل اذانین صلاۃ. ہم سے عبداللہ بن یزید مقری نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے کحمس بن حسن نے بیان کیا, انہوں نے عبداللہ بن برائدہ سے, انہوں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دو اذانوں یعنی اذان اور تکبیر کے بیچ میں نماز ہے, ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے. پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس سے اصل میں اذان اور تکبیر میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ہونا چاہیے, کم از کم اتنا ضرور ہو کہ کوئی شخص دو رکعت سنت پڑھ سکے. مگر مغرب میں وقت کم ہونے کی وجہ سے فوراً جماعت شروع ہو جاتی ہے, لیکن مغرب سے پہلے یعنی مغرب کی اذان کے بعد اور فرض نماز سے پہلے اللہ کے رسول نے دو دفعہ تاکید کی اور تیسری دفعہ کہا کہ جو چاہے پڑھ لے. وہ بھی ہمیں صحیح حدیث ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مغرب کی اذان کے بعد دو رکعت نفل کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے, اور اس کی آپ نے تاکید کی تھی, لیکن تیسری دفعہ فرمایا تھا کہ جو چاہے پڑھ لے. حدیث نمبر 631, مسافر والا جو باب ہے, اگر کئی مسافر ہوں تو نماز کے لیے اذان دیں اور تکبیر بھی کہیں اور عرفات اور مزدلفہ میں بھی ایسا ہی کریں. اسی باب کے انڈر میں جو حدیث آتی ہے 631. حدثنا محمد بن المسنى قال اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا ايوب عن ابي قلابه قال حدثنا مالك قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فاقمنا عنده 20 يوما وليله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظننا ان قد اشتهينا احلنا او قد اشتقنا سالنا امن تركنا بعدنا فاخبرناه فقال ارجعوا الى اهلكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر اشياء حفظها او لا احفظها وصلوا كما رايتموني اصلي فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم وليؤمكم اکبرکم. ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبد الوہاب نے خبر دی، کہ ہمیں ابو ایوب سختیانی نے ابو قلابہ سے خبر دی. انہوں نے کہا کہ ہم سے مالک بن حویرث نے بیان کیا، کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے. آپ کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن اور رات قیام رہا. آپ بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے. جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو. مالک نے بہت چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا کہ وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں یا یوں کہا کہ مجھ کو یاد نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سے سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. سبحان اللہ، ایک حدیث میں آپ دیکھیں کتنی ساری باتیں سیکھنے کو ملی. اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم دین کا کیسے شوق تھا لوگوں کو. لوگ جوگ در جوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ دن رہتے، علم سیکھتے اور واپس جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، کوئی سورس نہیں تھا. آج آپ دیکھیں ہمیں کتنی سہولتیں الحمدللہ. پہلی بات تو کتابیں موجود ہیں، دوسری بات الحمدللہ آج کل یہ جو آڈیو ویڈیو کی سہولت ہو گئی ہے، ای میل سے، انٹرنیٹ سے اور واٹس اپ سے یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس سے، تو الحمدللہ ہم تو گھر بیٹھے علم حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں کہیں دور جانا نہیں پڑتا اپنی فیملی کو چھوڑ کر، قربانی دے کر یا بہت سارا مال لگا کر. ہمیں اس سے کہ کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، لیکن وہ لوگ بہت سارا مال لگا کر آتے تھے اتنا دور دراز کا سفر کر کے، پھر اپنی فیملیز کو چھوڑ کر آتے تھے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، پھر بعد میں صحابہ کرام کے پاس بھی لوگ آیا کرتے اور اسی طرح سے دین کا علم سیکھتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے نکلنا ضروری ہے. چاہے اپنے شہر میں یا کہیں اور جانا پڑے تو کوشش کرے کہ ہم ضرور علم دین سیکھیں، اور خصوصاً جو فرائض کا علم تو بہت زیادہ ضروری ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ ہم جو عبادات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کے بارے میں ضرور پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں انشاءاللہ. تو یہاں پر علم سیکھنے کا شوق، اور پھر آپ دیکھیں کہ ٹیچر اور استاد بھی کیسے، کہ آپ سب سے بہت رحم دل تھے اور آپ نے محسوس کر لیا کہ ہمیں اپنے گھروں کی یاد ستا رہی ہے، تو اس لیے آپ نے فوراً پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے گھر جانے کا شوق ہے؟ پھر کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن کیا کرو، جو کچھ یہاں سیکھا ہے وہ جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاؤ. صرف سکھاؤ ہی نہیں بلکہ کیا کرو، انہیں دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم بھی کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کے انڈر میں ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر رائی ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، اور وہ ان کو اس بات کی تاکید کرے گا کہ وہ دین کا علم سیکھیں اور اس پر عمل کریں. اور پھر خاص طور سے جو آپ نے اس میں فرمایا کہ وَصَلُّ كَمَا رَأَيْتُمُونِ أُصَلِّي، اور اسی طرح تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. اور بڑے سے مراد یہاں پر جس کو قرآن اور حدیث زیادہ یاد ہو، جو دین کا علم زیادہ رکھتا ہو، وہ نماز پڑھا سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے. تو اس سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہمیں ویسے ہی نماز پڑھنا ہے. کیونکہ کوئی ایک سنگل حدیث ہمیں ملتی ہی نہیں کہیں پر بھی، کوئی بھی حدیث کی کتاب میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عورتوں کی نماز الگ ہے اور مردوں کی نماز الگ ہے. ہر جگہ ہمیں حدیث میں بس یہی ملتا ہے کہ تمام لوگ ویسے ہی نماز پڑھتے تھے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی نماز نبوی ہی فالو کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی اسی نماز کو ہم فالو کریں، نہ کہ کوئی اور طریقہ. دوسری اہم بات یہ بھی پتہ چلی کہ راستے میں اگر کوئی ہو جا رہا ہو تو اسے ضرور ہی اذان دینی چاہیے، یعنی 2-3 لوگ ہوں یا اکیلا بھی کوئی چرواہا ہو یا کوئی سفر میں ہو تو وہ اذان دے دے تاکہ جو وہاں کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں وہ سن کر گواہی دیں اور اس میں سے کوئی ایک نماز پڑھائے. تو ان نوجوانوں کو اللہ کے رسول نے بہت ساری نصیحتیں کی اور ساتھ میں یہ تاکید فرمائی کہ جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، عین اسی طرح میری سنت کے مطابق نماز پڑھنا. اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ایک امامت کروائے جو سب سے بڑا ہو. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی. جب نوجوان الحمدللہ نمازیں قائم کریں گے تو آپ سوچیں الحمدللہ کیا اچھی بات ہوگی, لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں میرے سیاہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. آج ایسے ہی لوگوں کی کمی ہے جو مسجدوں کو آباد کر سکیں. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بازار بہت زیادہ آباد ہیں, گلیوں کے نکڑ بہت زیادہ آباد ہیں, لیکن اگر نہیں آباد ہیں تو وہ مسجدیں اور مدارس آباد نہیں ہیں. تو اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو نیک ہدایت دے. بابن ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا, نماز کا جو حصہ جماعت کے ساتھ پا سکو اسے پڑھ لو اور جو نہ پا سکو اسے بعد میں پورا کرو. حدیث نمبر 636 سے 636. بیچ کے جو ابواب ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں کیونکہ اس میں اذان دینے کا طریقہ بس بتایا گیا ہے اور نماز کے چھوٹنے کے بارے میں بتایا گیا ہے. قال قالہ ابو قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مسئلہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا الزہری عن سعید ابن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری جو روایت ہے وہ عن الزہری عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں, اور آپ دیکھیں بالکل باقاعدہ سمجھ میں آ جاتا ہے جب ہم کسی صحابی کا جملہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طریقے سے آسانی سے پڑھنا نہیں آتا ہے, وہ عربی تھوڑی سی عجیب سی ٹف سی لگتی ہے, لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں تو بالکل الگ ہی لگتا ہے وہ, اور صاف محسوس ہوتا ہے اور صاف پہچانا جاتا ہے کہ یہ حدیث رسول ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ ہیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. جو بھی ہماری چھوٹی موٹی کوششیں اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. اتنی اچھی ہمیں عربی آتی تو نہیں ہے, لیکن ان احادیث کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں بہت ساری الحمدللہ عربی سیکھنے کو ملی. اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے اور مزید ہمارا شوق بڑھائے. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا, کہا ہم سے محمد بن عبد الرحمن بن ابی زیب نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے امام زہری نے سعید بن مسیب سے بیان کیا, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور دوسری سند میں زہری نے ابو سلمہ سے, انہوں نے ابو ہریرہ سے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی دونوں کی سند سیدھا اللہ کے رسول سے جا کر مل رہی ہے. آپ نے فرمایا تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو, سکون اور وقار کو لازم پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ, پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں ہر معاملے میں رہنمائی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کا ہم کتنا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمارے لیے ایک ایسے رسول کو بھیجا جنہوں نے ہمیں ساری باتیں بتا دی کھول کھول کر. ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اور آپ دیکھیں کہ یہ حدیث سے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم اللہ سبحان تعالیٰ کا دیدار بھی بالکل ایسے ہی کریں گے جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہیں. جیسے اس دن ہم نے حدیث پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا, اگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کے اوپر آپ لوگوں کو کچھ سننا ہے مزید تفصیل سے, تو جو ہم نے جواہرات القرآنیہ کیا تھا لاسٹ رمضان میں, اس میں 29th جز پارے میں جو سورہ دہر کی آیت تھی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, تو وہ والی آیت ہم نے لی تھی جواہرات القرآنیہ میں, اور اس میں تمام وہ احادیث اور وہ تمام چیزیں موجود ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, یعنی وہ کیا اعمال ہیں جو قرآن میں بتائے گئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں ہوگا. تو اگر آپ چاہیں تو جواہرات القرآنیہ کا 29th جز والا یا 29th نمبر کا جو لیکچر ہے وہ آپ سن سکتے ہیں, اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی انشاءاللہ. تو بہرحال یہاں پر ہمیں نماز با جماعت پڑھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں یا مسجد جانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں, کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جماعت شروع ہو گئی ہو اور جو گھر کے مرد حضرات ہیں, یا رمضان میں ہم لوگ بھی نماز کے لیے جیسے جاتے ہیں تو اس میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھا جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور اب ایک رکعت بھی ہو جائے گی تو دوڑتے ہوئے یا تھوڑا سا جلدی کرتا ہے جانے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں, جلدی نہ کرو دوڑ کے نہ آؤ بلکہ پروقار چال کے ساتھ سنجیدگی سے آؤ معمولی رفتار سے یہ جو نارمل آپ کی رفتار ہے اس سے اور جتنا حصہ نماز کا پا سکو اتنا پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے وہ بعد میں پورا کر لو. تو اگر آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں کے بہت سارے لوگوں کو جماعت سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہے کام معلوم نہیں ہوتے ہیں, میجورٹی ایسی ہے سمجھیں, تو اتفاق سے سمجھے جیسے ظہر کی جماعت کھڑی ہوئی تھی, اب آپ پہنچے وہاں پر تو ایک رکعت ہو چکی تھی امام صاحب کی, اور امام صاحب اب سمجھیں سجدہ کر رہے تھے اور ایک رکعت پڑھ چکے تھے اور باقی سارے مقتدی بھی سجدے میں تھے. اب آپ پہنچے تو آپ سیدھا اللہ اکبر کہہ کر سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے, وہ سجدہ تو آپ کر لیں گے, یعنی جس حال میں آپ امام کو پائیں گے اللہ اکبر کہہ کر اسی حال میں آپ امام کو فالو کریں گے, لیکن وہ رکعت آپ کی چھوٹ گئی سمجھے, آپ کو وہ رکعت دہرانا پڑے گا بھلے ہی اس کا سجدہ ملا ہو. ہاں اگر رکوع میں آپ جاتے ہیں اور رکوع میں اگر آپ کو رکوع مل جاتا ہے تو اس میں دو رائے ہیں کہ جس نے رکوع کو پا لیا ایک رائے ہے کہ اس کو وہ رکعت مل گئی, اور دوسری رائے یہ ہے کہ جس نے رکوع کو پایا اس کو وہ رکعت دہرانی پڑے گی, یعنی دوبارہ سے وہ رکعت پڑھنی پڑے گی لیکن وہ جا کر رکوع میں شامل ہو جائے گا. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو جن کو بالکل بھی معلومات نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں یا اپنی نماز خود سے الگ پڑھ لیتے ہیں, ایک رکعت خود سے الگ پڑھ لی اور پھر سیدھا جماعت میں شروع ہو گئے یعنی اس میں شامل ہو گئے, تو یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے, غلط ہے یہ, یہ ایک طرح سے سمجھے کہ اللہ کے رسول کی اتباع نہیں ہوگی, یہ پیروی نہیں ہوگی کہ جا کر آپ کو امام کے ساتھ ہی شامل ہونا ہے اور امام کو ہی فالو کرنا ہے, اور اگر آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو جیسے ہی جب امام کی چاروں رکعت کمپلیٹ ہوگی اور جیسے امام جب دائیں جانب سلام پھیرے گے تو اس وقت آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں گے بغیر سلام پھیرے, پھر آپ وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اپنی ایک رکعت کمپلیٹ کریں گے, یعنی رکوع کر کے سجدے میں جائیں گے, پھر اٹھ کر بیٹھ کر آپ اتحیات اور درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دیں گے, یہ طریقہ کار ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سلام جو ہے امام کے ساتھ ہی پھیر دیا جاتا ہے, جبکہ سلام امام کے دونوں طرف کے سلام پھیرنے کے بعد آپ دائیں جانب سلام پھیریں گے, یعنی امام جب اپنی دائیں طرف سلام پھیرے گا اور اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیرے گا, تو امام جب بائیں طرف سلام پھیرے گا تو اس وقت آپ دائیں جانب سلام پھیریں گے, ٹھیک ہے نا, اور امام کو فالو کرنا ضروری ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا یا جھکاتا ہے یا رکو کر لیتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے سر گدھوں کی مانند نہ کر دیے جائیں, اتنی بڑی وارننگ ہے, تو لہٰذا امام سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. پھر جو نماز کے اوقات کے تعلق سے تھوڑا سا میں آپ کو لکھوانا چاہ رہی تھی, بہتر یہ کہ آپ اسے پورا لکھ لیں کہ نماز کے جو اوقات ہوتے ہیں, تو جیسے ہم کیسے اس کو پہچانیں گے کہ کون سا نماز کا اول وقت ہے, کون سا غلط وقت ہے, اور کون سے وقت میں نمازیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, اور کون سا وقت جو ہے فضیلت کا وقت ہے, تو وہ ہم دیکھیں گے. جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ طلوع آفتاب, یعنی جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو, زوال آفتاب یعنی جب سورج بالکل عین نصف النہار پر ہو, اور تیسرا غروب آفتاب, ان تینوں اوقات میں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور جنازے کو بھی دفن نہیں کیا جائے گا, یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مشرکین کی عبادت کا وقت ہوتا ہے, اس کے لیے اسے منع کیا گیا ہے اس وقت میں عبادت کرنا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پانچ اوقات ملتے ہیں جو علماء کرام نے ڈیوائڈ کیے ہیں. اول وقت, جیسے ہم جانتے ہیں کہ اول وقت کی نماز کا بہت زیادہ اجر ہے, حدیث میں آتا ہے, طبرانی کی حدیث ہے اور صحیح ہے حدیث, یعنی حسن کے درجے پر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تین مرتبہ عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری عزت اور جلال کی قسم, جو شخص وقت پر نماز ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا, اور جس نے بے وقت نماز ادا کی یعنی تاخیر سے پڑھی اسے چاہوں گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا, چاہوں گا تو عذاب دوں گا, استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دیر کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, یہ صحیح نہیں ہے, پھر وہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اللہ عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. نماز ظہر کا اول وقت جب سورج ڈھل جائے اور آخر وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے, ٹھیک ہے, اول وقت کون سا, جب سورج ڈھل جائے, اور نماز ظہر کا آخر وقت کیا ہے, جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے. اسی طرح سے نماز عصر کا اول وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے, اور آخر وقت جب ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے, ڈبل ہو جائے, یہ عصر کا وقت ہے. اور نماز مغرب کا اول وقت اور آخر وقت دونوں روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، جب روزہ افطار کرتے ہیں تو فوراً ہی نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے سمجھیں۔ نماز عشاء کا اول وقت جب آسمان سے سرخی ختم ہو جائے، یعنی جو ریڈ کلر نظر آتا ہے سرخی، وہ ختم ہو جائے، اور آخر وقت جب ایک تہائی رات گزر جائے، اور نماز فجر کا اول وقت سحری ختم ہونے تک، اور آخر وقت جب طلوع آفتاب سے پہلے روشنی پھیل جائے، یعنی سورج طلوع جب ہوگا تو اس وقت تو ساری نمازیں پڑھنا بند ہے، منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے سمجھے، بس ہلکی سی روشنی جب پھیلنا شروع ہوتی وہ آخری وقت ہے، اور جب پاؤ پھٹ جائے یعنی سحری آپ ختم کرتے ہیں تو اسی وقت اس کا اول وقت ہے۔ اور یہ جو علماء کرام نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے کہ اول وقت یعنی فضیلت کا وقت، دوسرا وقت ہے اختیاری وقت ہے، تیسرا جوازی وقت ہے، چوتھا مکروہ وقت ہے، اور پانچواں عذر کا وقت ہے، یعنی کسی معذوری کی وجہ سے کوئی چیز چھوٹ جائے نماز سمجھیں۔ تو اول وقت یہ فضیلت کا وقت ہے، جو جیسی اذان ہوئی اور آپ نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، یہ فضیلت کا وقت ہے۔ اختیاری وقت کون سا ہے، یعنی آپ اپنے اختیار سے پڑھتے ہیں، تو یہ فضیلت چلی گئی سمجھے، یہ جب سایہ دگنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اختیاری وقت ہے۔ اور تیسرا ہے جوازی وقت، جب سورج زرد ہو جائے، اور یہ ہم عصر کے اوقات کو ہم لے رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہم عصر کے اوقات رکھ رہے ہیں۔ تو تیسرا جوازی وقت ہے، اور جوازی وقت اس کو کہیں گے جب سورج زرد ہو جاتا ہے، یعنی ڈارک تھوڑا سا ہو جاتا ہے، یلو میں تھوڑا ڈارک ہو جانا، یہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، یعنی نماز ہو تو جائے گی، جواز ہے اس کا، ہو گئی نماز آپ کی، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور مکروہ وقت جو ناپسند کیا گیا ہے، چوتھا کون سا ہے، مکروہ وقت جو ناپسند کیا گیا ہے، اور پانچواں ہے عذر کا وقت، کہ معذوری کی وجہ سے اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی، جیسے آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، تو پھر آپ جب بالکل عصر کا وقت ختم ہونے والا ہو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور مکروہ وقت کون سا ہے، زرد ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک مکروہ وقت ہے، سورج کے زرد ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک مکروہ وقت ہے، یعنی مغرب کے وقت تک وہ مکروہ وقت ہے۔ اور عذر کی بنا پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی کو ایک رکعت بھی مل جاتی ہے، یعنی آنکھ لگ گئی تھی اور آپ کو معلوم نہیں، آپ جیسی جاگی نیند سے تو پتہ چلا کہ اچھا ابھی پانچ منٹ کے بعد اب مغرب ہونے والی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے، فوراً وضو کر کے نماز پڑھ لیں گی۔ اگر آپ کو ایک رکعت بھی مل گئی اور پھر اذان ہونے لگی مغرب کی، تو آپ کی سمجھو وہ نماز قضا میں نہیں جائے گی، بلکہ وہ قضا سے پہلے والے وقت میں ہو جائے گی، اس کو عذر کا وقت کہتے ہیں، یعنی پھر وہ آپ پڑھ سکتی ہیں آپ مغرب کی اذان ہونے تک بھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اوقات تھے۔ ایک اور اگر آپ اس کو اپنے آسان الفاظ میں لکھنا چاہیں گے تو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ظہر کا وقت جو ہے سورج کے ڈھلنے سے سایہ قد کے برابر ہونے تک ہے، سورج کے ڈھلنے سے سایہ قد کے برابر ہونے تک، عصر کا وقت سایہ قد کے برابر ہونے سے سورج کی زردی تک، اور عشاء جو ہے افق سے سرخی ختم ہونے سے نصف شب تک، یعنی آدھی رات تک، اور فجر کا طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، ٹھیک ہے، یہ آسان الفاظ میں تھوڑا سا سمجھ میں آنے کے لیے۔ اور ویسے جو پہلے ہم نے پڑھا وہ بھی آسان ہی تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عذر کے وقت میں ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھنے کا بھی ہم کو ملتا ہے، جیسے کہ سفر میں آپ ہوں تو سفر میں جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں طرح سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جمع تقدیم مطلب آپ ایسا کریں گے کہ پہلے وقت میں آگے والی نماز کو ملا لیں گی، یعنی مثال کے طور پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے اور آپ کو معلوم ہوتا کہ اب کہیں آگے پانی وغیرہ نہیں ہوگا، تو آپ جیسے ظہر کے وقت کو تھوڑا ڈیلے کر لیتے تھے اور عصر کی نماز اس سے پہلے، دونوں کو ملا لیتے تھے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں پر ہندوستان میں ظہر کی اذان ایک بجے ہوتی ہے سمجھے، تو آپ کیا کرتے کہ اس وقت ایک بجے نہیں پڑھتے تھے بلکہ سفر کرتے رہتے تھے، پھر بیچ میں پڑاؤ ڈالتے یا کہیں رکتے، اور سمجھے تین بجے کے قریب یا ڈھائی بجے کے قریب آپ ظہر اور عصر کو دونوں کو ملا لیتے تھے، یہ جمع تقدیم ہوئی۔ اور جمع تاخیر جب ایسا ہوتا آپ کو کہ آپ سفر میں ہوتے اور راستے میں کہیں ابھی پانی ملنے کی امید نہ ہوتی، تو مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے تھے، یعنی اس وقت نہیں پڑھتے تھے۔ پھر جب عشاء کا وقت آ جاتا تو عشاء میں مغرب اور عشاء دونوں ملا لیتے تھے، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ظہر کو ڈیلے کر کے آپ عصر میں پڑھیں گے تو یہ جمع تاخیر ہے، اور عصر کو تھوڑا ڈیلے کر کے آپ اس میں مغرب پڑھ لیں گے پہلے، یا مغرب کو تھوڑا ڈیلے کر کے آپ اس میں عشاء پڑھ لیں گے عشاء کے وقت سے تھوڑا پہلے، تو وہ جمع تقدیم ہوگی، نہیں آپ اگلی نماز کو پہلے پڑھ رہے ہیں، وہ تقدیم ہوئی، اور آپ نے جو وقت والی نماز تھی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا اس کا وقت، اور اس کے ساتھ اگلی نماز پڑھ لی تو وہ جمع تاخیر ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سفر میں کیا جا سکتا ہے، یا عذر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، جیسے کہ کسی کا آپریشن ہوا اور بالکل ہی اس کو موقع نہیں ملا پڑھنے کا، اشاروں سے بھی نہیں، لیٹ کر بھی نہیں، تو پھر وہ دو نمازوں کو جمع کر لے گا، وضو کرنا مشکل ہو، مریض ہو اور اس کو بہت تکلیف میں ہے وہ کہ بار بار وہ نہیں وضو کر سکتا، یا وہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے اس کے لیے، تو اس صورت میں وہ دو نمازوں کو ملا سکتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے عذر کے وقت، لیکن یہ عذر ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ اور صحیح علم سے نوازے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کر سکیں انشاءاللہ، آمین۔ بابن هل يخرج من المسجد لعلۃ، کیا مسجد سے کسی ضرورت کی وجہ سے اذان یا اقامت کے بعد بھی کوئی شخص نکل سکتا ہے؟ حدیث 639، ٹھیک ہے؟ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعيد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابي سلمى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد اقيمت الصلاه وادلت الصفوف حتى اذا قام في مصلاته في مصلاه انتظرنا ان يكبر انصرف قال الا مكانكم فمكثنا على حيتنا حتى خرج الينا ينتف رأسه معا وقد اغتسل. ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، وہ صالح بن کیسان سے، وہ ابن شہاب سے، وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرے سے باہر تشریف لائے، اقامت کہی جا چکی تھی اور صفیں برابر کی جا چکی تھیں، آپ جب مسلے پر کھڑے ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ تکبیر کہتے ہیں، لیکن آپ واپس تشریف لے کر فرمائے کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ دوبارہ تشریف لائے تو سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ نے غسل کیا تھا، تو آپ حالت جنابت میں تھے مگر یاد نہ رہنے کی وجہ سے آپ مسجد آ گئے، بعد میں جب آپ کو جیسے ہی آنے کے بعد یاد آیا کہ آپ تو حالت جنابت میں تھے اور آپ نے غسل نہیں کیا تھا تو آپ واپس گئے۔ تو یہاں پر امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جب اذان ہو جائے مسجد میں تو آپ نے جب اذان سن لی اسی مسجد میں تو آپ کو نماز پڑھ کر ہی نکلنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نہیں نکل سکتے اس مسجد سے، لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجبوری میں کوئی بات یاد آ جائے یا اگر کچھ مجبوری ہو تو اس صورت میں مسجد سے نکلنا جائز ہے، اس کا جواز ثابت ہے، اور اسی سے پھر پتہ چلا امام بخاری پچھلے باب میں یہی لائے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں مسجد آ گئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حائضہ مسجد میں کیوں نہیں آ سکتی، یعنی تھوڑی دیر پیچھے بیٹھ جائے وہ، یعنی جہاں مردوں کی نماز ہوتی ہو باجماعت، یا پھر مردوں کی پانچوں وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہو، تو وہ حصے میں نہیں بلکہ جو خواتین کا حصہ ہوتا ہے جہاں پر پانچ وقت باجماعت نماز نہیں ہوتی، تو پیچھے کے حصے میں مسجد میں عورت بیٹھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پڑھنے پڑھانے کے غرض سے کہ اگر مسجد ہی میں تعلیم و تدریس کا انتظام ہو اس صورت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حائضہ آ سکتی ہے آرام سے مسجد میں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مسجد میں آئے تھے، پھر واپس تشریف لے گئے جب یاد آیا، اور پھر غسل کر کے آئے کہ یہاں تک آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو اذان اور تکبیر کے بعد بھی آدمی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اگر ضرورت پیش آ جائے، کوئی ایسی سخت ضرورت پیش آ جائے تو، ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں جواز اس کا ملتا ہے۔ اور جس حدیث میں مسجد سے باہر نکلنے کو منع کیا گیا ہے تو وہ دراصل ایکچولی انسان اس لیے منع کیا گیا کہ انسان اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر باہر نکل جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ اچھا بھی بہت دیر ہے جماعت کھڑے ہونے میں، اتنی دیر تک مسجد میں کیوں بیٹھوں، تو وہ دنیاوی کاموں کے لیے کوئی ایسی چیز کے لیے باہر نکل آتا ہے، یا کبھی بعض اوقات پھر نکلنے کی وجہ سے بعد میں وہ نماز ہی نہیں پڑھ پاتا، تو اس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے. تو علامہ شوقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان تمام احادیث کے بعد جو صحیح مسلم میں بھی پتہ چلتی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ مسجد سے اذان سننے کے بعد نکلنا منع ہے، مگر وضو یا قضاء حاجت یا کوئی اور ضروری کام ہو تو اس کی اجازت ہے، ورنہ مسجد میں رہتے ہوئے اذان سن لی اب اسی مسجد میں نماز کی ادائیگی لازم ہے، کیونکہ اس نماز کے لیے وہی مسجد متعین ہو چکی ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ احکام و شریعت اور عبادت کے طریقے میں کبھی نسیان ہو سکتا ہے، یعنی بھول ہو سکتی ہے، تاکہ وہ اس بھول کا پھر ازالہ کر سکے. تو یہ ہم کو یہاں بتانا مقصود ہے کہ ہم انسانوں سے بھول ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ یہ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ ہم باقی کی جو احادیث ہیں وہ اگلی کلاس میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.